بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اس ترجمة الباب کا مقصد کیا ہے، کیا خلاصہ ہے اس ترجمة الباب کا؟ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت ایسی ہو کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو انسان اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یہ بہت جامع تعلیم ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیز یہاں پر بھی حدیث شریف کے ایک جزو کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب بنا دیا. جو ترجمۃ الباب ہے وہ سمجھو کہ تقریباً حدیث شریف سے ماخوذ ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ حدیث شریف کا جملہ بعینہ ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں. کبھی اقرب الی الحدیث الفاظ کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں، تو کبھی بھی عین ہی حدیث کے الفاظ کو ترجمۃ الباب بنائیں گے، اور کبھی حدیث شریف کے الفاظ سے قریب ترین الفاظ کو ترجمۃ الباب بنائیں گے. جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام دیکھیے، مسدد ابن مسترحد ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن گرندل ابن ماسک ابن مستورد ابن چور. کیوں ابن چور؟ جواب دیا کیوں ابن چور؟ جواب دو. ابو داؤد شریف شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے حدیث کی سند کیا ہے؟ طہارت نہیں شروع ہوئی. لا بدا شروع کھولو پہلی روایت. پڑھیے پہلی سند. دوسری یا تیسری سند میں مسدل ہے. اب مسدل کے حاشیے پر پڑھیے. ہاں اس لیے میں نے کہا کہ ابن شو کیا لکھا ہے, حاضری رقیت الاقرا, کسی کو بچھو کاٹ دے تو یہ سن یہ جو نسب نامہ ہے یہ پڑھ کے دم کر دے تو بچھو کا زہر اتر جائے گا. اس لیے میں نے کہا آخر میری بنے چھو ہے نا لکھا ہوا وہاں. کیا لکھا ہے بڑو لگ. ہاں یہ نام کی تاثیر ہے, کسی کو بچھو کاٹے تو یہ پورا نام پڑھ کے دم کر دیا کرو تو بچھو کا زہر اتر جائے گا. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے ہیں, ان کے استاد ہیں حضرت یحییٰ ابن سعید. جو یحییٰ ابن سعید القطان کے نام سے مشہور ہے. اب دھیان دو آگے. یحییٰ کے دو استاد ہیں, ایک استاد ہے یحییٰ کی امام شعبہ, شعبہ ابن الحجاج الواسطی, ایک استاد یہ ہے. اور اس سند کے اندر آگے چل کے آئیں گے حضرت قتادہ ابن دعامہ, بڑے تابعی ہے, اونچے درجے کے تابعی ہے. اور آگے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک سند یہ ہے, اچھی طرح ذہن میں رکھو. دوسرا طریق کیا ہے کہ یحییٰ کے استاد ہیں حسین للمعلم. وعن حسین کہا تو مطلب ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری سند ہوگی. سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ تو حضرت یحییٰ ابن سعید القطان کے دو استاد ہوئے, ایک استاد ہوئے امام شعبہ اور دوسرے استاد ہوئے حسین ابن زقوان البصری المعلم. دونوں سند حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کے ملتی ہے. اس سند کا کمال یہ ہے کہ تمام راوی اس کے اندر بصرہ کے رہنے والے ہیں, تمام بصری روایت ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس طرح تفنن کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنا فنی کلام ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے سارے کوفی روات لائے، کہیں مدنی لائے، کہیں مکی روات لائے، کہیں مصری روات لائے، تو یہ تمام راوی بصری ہے، یہاں تک کہ سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور بصرہ ہی میں ان کا مزار ہے حضرت انس ابن مالک کا۔ تو تمام بصری راویوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں۔ اب یہ جو دو سند امام نے ذکر کی، کیا مقصد ہے دو سند لانے کا؟ تو دونوں سند کا فرق سمجھو ذرا دھیان سے۔ پہلی سند میں کیا ہے کہ حدثنا مسدد، تحدیث کی صراحت ہے۔ قال حدثنا یحیی، تحدیث کی صراحت ہے۔ لیکن اب آگے چل کے ان انا آ جاتا ہے، ان شعبت، ان قتادت، ان انس، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یحییٰ کے آگے ان انا آ جاتا ہے، جو ایک طرح کی کمی کہی جاتی ہے۔ اب دوسری سند میں ہم جائیں گے تو وہاں قال حدثنا قتادت، اس کے اندر حضرت قتادہ سے حسین المعلم کی سماع کی صراحت آتی ہے، تحدیث کی صراحت آتی ہے، اسی لیے دوسری سند کے اندر وہ تحدیث کی صراحت کی وجہ سے وہ سند ذرا اونچے مقام کی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی سند کے اندر آگے چل کے کہ تمام ان انا تھا، اس کو امام عالی مقام نے دوسری سند لا کر کے تحدیث کی صراحت کی ہے، اس لیے یہاں تحویل نہیں لکھی، ورنہ یہاں ہا لکھ سکتے تھے، لیکن تحویل نہیں لکھی، اس لیے کہ ان انا سے ہٹ کر کے دوسری سند کے اندر تحدیث آ رہی ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ سمجھنی چاہیے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ارسال بہت کرتے ہیں، لیکن امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت قتادہ سے روایت لیتے ہیں تو اس میں تدلیس نہیں کرتے۔ تو حضرت امام شعبہ کی جب حضرت قتادہ سے روایت ہوگی تو اس کے اندر تدلیس نہیں ہوگی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کئی دنوں تک خدمت کرنے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی۔ سمجھو کہ پوری مدنی زندگی ہجرت کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، حضور نے ان کے لیے دعائیں بھی فرما دی، مال کی کثرت کی، اولاد کی کثرت کی۔ 218 روایتیں ان سے صحیح ہیں میں منقول ہیں، 218 روایتیں، اس میں 128 روایت متفق علیہ ہے اور بخاری میں 80 روایات ہے اور مسلم شریف میں 70 روایتیں ہیں۔ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. بہت سارے حضرات نے اس حدیث شریف کو جوامع الکلم میں سے شمار کیا ہے، یعنی جس کے الفاظ مختصر ہو لیکن اس کے معانی اور مفاہیم بڑے وسیع بڑے گہرے ہو، اس کو جوامع الکلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. حدیث شریف ہے لا یؤمن احدکم، یہاں نفی کو نفی کمال کے لیے مراد لے لو. کیا مطلب؟ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. نمبر دو، پیچھے آپ کو ایک قانون بتلایا گیا، نہ کس کو کل عدم فرض کر کے کلام کیا جائے، نہ کس کو کل عدم فرض کر کے کلام کیا جائے. یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں نقص آ گیا، ایک طرح کی کمی آ گئی. اور اس نقص اور کمی کو ایمان ہے ہی نہیں ایسا سمجھا گیا. تو جس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ جذبہ نہیں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، ایسا جذبہ اگر نہیں ہوگا تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں. تو ایمان کے نقص کو کل عدم کے درجے کے اندر رکھتا ہے کہ اس آدمی کا ایمان ناقص ہے، گویا ہے ہی نہیں. نمبر تین، ایسے موقع پر حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی توجیہ کی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے شراح کرام اس طرح کی احادیث میں نفی کمال کو مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی توجیہ کرنے سے حدیث شریف کے اندر بات کے اندر جو زور اور تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کی یہی توجیہ کرتے رہے کہ حدیث شریف میں نفی کمال مراد ہے، تو حدیث شریف کے اندر جو زور اور تاثیر ہے وہی ختم ہو جائے گی. اسی لیے مضمون کی تاثیر، مضمون کا زور سلامت رکھنے کے واسطے اس حدیث شریف کے جملوں کو اس کے ظاہری معنی پر رکھو تاکہ زور اور تاثیر برقرار رہے. غرض یہ کہ اس کا مضمانہ اس طرح بیان کرو کہ مضمون کا اثر، مضمون کے اندر جو زور اور وزن ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اب دیکھیے نفی کمال کی توجیہ جو کرتے ہیں، اب ہر آدمی کیا سمجھے گا کہ یہ تو حدیث میں کامل ایمان کی نفی ہے نا، اپنے اندر ایمان تو ہے، چلو کامل نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح. اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو چیز ہم پسند کرتے ہیں اس کے لیے پسند نہ کرے تو بھی ہمارے اندر ایمان تو ہے، بھلے کامل نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح ایمان. تو یہ لوگ لاوبالی برتیں گے اور مضمون کے اندر جو اثر ہے، زور ہے، اس کو ہلکا لیں گے. اس لیے شاہ صاحب کی رائے ایسی جگہوں پر یہ ہے کہ مومن سے یہ بات سرزد ہی نہیں ہونی چاہیے. شاہ صاحب کیسے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ مومن سے یہ بات سرزد ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے ایسا دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. ایسی بات مومن سے سرزد ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایمان اس کو یہ سکھلاتا ہے کہ تو اپنی ذات کے لیے جو پسند کرے وہی تو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کر. یہ زور کلام کے اندر، یہ تاثیر کلام کے اندر برقرار رہنی چاہیے، یہ حضرت شاہ صاحب کے کہنے کا منشا ہے. تو گویا کہ روایت کے مضمون کی تشریح اس طرح کرو کہ حدیث شریف کے الفاظ میں جو زور، جو تاثیر وہ برقرار رہے. ایک چوتھی بات سمجھو، لا یؤمن، کیا ترجمہ؟ وہ آدمی ایمان والا نہیں. کون آدمی ایمان والا نہیں؟ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے، وہ آدمی ایمان والا نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے لیے الگ پسند، دوسروں کے لیے الگ پسند. تو پھر حدیث شریف کی روشنی کے اندر وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے. اس طرح کے آدمی کو کوئی مفتی کافر تو نہیں کہے گا کہ جس کی پسند دو طرح کی ہو، اپنے لیے الگ پسند، ایمان والے بھائی کے لیے الگ پسند. تو اس طرح کی پسند رکھنے والے کو کوئی مفتی کافر تو نہیں کہے گا، لیکن اللہ تعالی کے یہاں جیسا ایمان مطلوب ہے ایسے ایمان سے وہ آدمی خالی ہے. اللہ تعالی کے یہاں جیسا ایمان ہونا چاہیے ایسا ایمان اس میں نہیں ہے، ایسے ایمان سے وہ آدمی خالی ہے، یہ ثابت ہو جائے گا. لِأَخِيهِ، یا اخوت سے مراد اخوت اسلامیہ ہے، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اخوت قومی مراد نہیں ہے، اخوت قومی مراد نہیں ہے، اخوت اسلامیہ مراد ہے. اب مسلمانوں کے اندر اخوت اسلامی میں کمی آ رہی ہے اور اخوت قومی بڑھ رہی ہے کہ یہ میری قومیت کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، اس کے لیے تو میں وہی پسند کروں اور دوسروں کے لیے میں اس کے علاوہ پسند کروں. کہ بھائی میرا یہ سماج ہے، میں وورا سماج کا ہوں، تو اپنے وورا بھائی کے لیے وہی بات کہوں. और कोई दूसरे समाज का आ गया तो उसके लिए मामला अलग। मैं जो है शेख बिरादरी से हूँ तो अपनी बिरादरी वालों के लिए ये, दूसरों के लिए अलग। मैं मेमन बिरादरी का हूँ तो अपनी बिरादरी के लिए ये, दूसरे के लिए अलग। ये कौमियत मुराद नहीं है हदीस शरीफ में। हदीस शरीफ में उखुव्वत मजहबी, उखुव्वत इस्लामी मुराद है। फिर इसमें एक कैद और बढ़ा दो, लिनफ्सिही हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्ब लिनफ्सिही मिनल खैरी। अपने लिए जो भलाई चाहता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए भलाई चाहता है, भलाई मुराद है। बाज़ मरतबा इंसान अपने लिए कोई बुरी चीज़ चाहता है तो वो बुरी चीज़ दूसरों के लिए न चाहे। जैसे कि कोई आदमी खुशकी मिजाज हो गया और वो अपने लिए तकलीफ पसंद करता है तो दूसरों के लिए वो तकलीफ पसंद न करे। तो मिनल खैर मुराद है कि अपने लिए जो भलाई पसंद करता है वही भलाई अपने दूसरे मुसलमान के लिए भी, मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करता है। एक और अहम बात देता हूँ, एक सवाल होता है ना कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो तो अपने लिए हुई, तो वही चीज़ दूसरों के लिए कैसे पसंद करेगा, है ना। ये सवाल कि मसलन मुझे ये मोबाइल बहुत पसंद है, अब मेरे ईमान का तकाजा ये है कि मैं ऐसा ही मोबाइल दूसरे के लिए पसंद करूं तो ये तो मेरे लिए है, तो दूसरे के लिए ये कैसे हो जाएगा। इसका समझ में आया। इसीलिए शुर्राहे किराम कहते हैं कि यहाँ मिसलहू भी मुराद है, कि जैसी चीज़ खुद के लिए पसंद करे उसी के जैसी चीज़ दूसरे के लिए पसंद करे, अपने लिए जैसी चीज़ पसंद करे उसी जैसी चीज़ दूसरे के लिए पसंद करे। मसलन ये कि मैं अपने लिए कड़ी खिचड़ी पसंद करता हूँ तो ऐसी कड़ी खिचड़ी मैं दूसरे के लिए भी पसंद करूँ। इसलिए कि जो कड़ी खिचड़ी मैंने अपने लिए पसंद की, अपनी प्लेट में ले ली, वो कैसे दूसरों के लिए होगी, हो तो मेरे लिए होगा। तो उस जैसी उसी तरह की मैं दूसरे के लिए पसंद करूं, ये मुराद है रिवायत के अंदर। इस हदीस शरीफ ने उम्मते मोहम्मदिया को खुद गर्जी से बचाने का सबक दिया है। खुद गर्जी जो बेशुमार बुराइयों की जड़ है, खुद गर्जी से बचाने का सबक दिया है कि अगर तुम्हारे अंदर खुद गर्जी नहीं होगी तो ईमान का कमाल हासिल होगा। इसलिए कि खुद गर्जी का क्या मतलब, मैं अपने लिए ही सब अच्छा अच्छा पसंद करूं और दूसरों के लिए थर्ड क्लास बुरी गंदी चीज पसंद करूं तो खुद गर्जी हो गए, और खुद गर्जी ही बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। तो इस हदीस शरीफ ने खुद गर्जी से ईमान वालों को बचाया कि तुम अपने आप को खुद गर्जी से बचाओगे तो ईमान का कमाल हासिल होगा। ईमान का कमाल हासिल करने के लिए खुद गर्जी से अपने आप को बचाओ। इसीलिए कुरान ने फरमाया वमन युकशुह नफ्सी, जो खुद गर्जी से बचा लिया गया वो कामयाब है। एक दूसरी अहम बात इसी रिवायत से, جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین راستہ اس حدیث شریف میں بتلایا گیا. اپنے لیے جو پسند کرو ایسا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میری ترپائی پر میری کتاب برابر رہے تو میرے پڑوسی کو بھی میں اس طرح تکلیف نہ دوں. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ترپائی پر میری ہی کتاب رہے تو تیری کتاب کاپی پھیلا کے پڑوسی کی ترپائی پر کیوں رکھتا ہے؟ اپنے لیے تو ایسا چاہتا ہے تو پڑوسی کے لیے بھی ایسا چاہ. تو جو اپنے لیے چاہے وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے چاہے تو اس سے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. تیسری چیز, آج بہت سارے جھگڑوں کی جڑ یہ ہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے. ضابطے اور قانون الگ ہے. اپنے لیے اور اپنوں کے لیے ضابطے اور قانون الگ ہے, اور دوسرے کے لیے اور دوسروں کے لیے ضابطہ اور قانون الگ ہے. وہ جھگڑوں کی جڑ ہے. کہ بھائی یہ میں میرے لیے یہ قانون, میرے بیٹے کے لیے ایسا, میرے بھائی کے لیے ایسا, دوسرے کے لیے الگ. پہلے تو دنیاوی اداروں میں, دنیاوی تنظیموں میں ہوتا تھا, اب دینی اداروں میں بھی ایسے سب چکر چل پڑے ہیں کہ حضرت معتمیم صاحب مدظ اللہ العالی کے لیے ضابطہ الگ اور دیگر اساتذہ کرام کے لیے ضابطہ الگ. معتمیم صاحب کے بھائی ہیں مدرسے میں تو ان کے لیے بھی وہی ضابطہ جو معتمیم صاحب والا, دوسرے اساتذہ کے لیے الگ. معتمیم صاحب کے صاحبزادے بھی مدرسے میں مدرس ہے, ان کے لیے قانون الگ, دوسرے حضرات اساتذہ کے لیے قانون الگ. یہ ہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے قانون اور ضابطہ الگ, اور دوسروں کے لیے ضابطے الگ. یہی جو ہے بہت سارے جھگڑوں کی جڑ ہے. اس حدیث شریف نے یہ سارے جھگڑے مٹا دیے کہ اپنے لیے جو پسند کرو وہی یا اسی جیسا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. ابھی بیچ میں کسی نے واٹس ایپ پر ایک میسج چلایا تھا, بہت اچھا چلایا تھا, ایک مسلم ملک کا نام لکھا تھا کہ مدرسے والے جو محتمیم صاحب ہیں ان کے خرچے جو ہیں ذاتی وہ حکومت کے وزیروں جیسے ہیں, اور مدرسے کے اساتذہ کو اکابرین دارالعلوم دیوبند کے فقر کے واقعات سناتے ہیں. معتمیم صاحب کے اپنے خرچے حکومت کے وزیروں جیسے, ایئر کنڈیشن آفس میں جلوہ افروز ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, شاہی بنگلے میں معتمیم صاحب مقیم ہے, اور روزانہ ناشتے سے لے کر رات سونے تک انواع و اقسام کے کھانے پینے ہیں, گھر میں قالیچے اور قالین ہیں, اور حضرت کے کپڑے چشمے موبائل جوتے ایک سے ایک نرالے ہیں, اور اساتذہ کو تنخواہ ایک دم معمولی, اور اساتذہ کچھ بات کریں گے تو کابرین دارالعلوم کے فقر و فاقہ کے واقعات سنائیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت نانوتوی نے, حضرت گنگوہی نے ایسے علم کی اشاعت کی. تو یہ کیا ہوا, اپنے لیے اور اپنوں کے لیے ضابطہ الگ, اور دوسروں کے لیے ضابطے الگ. تو اس حدیث شریف نے اس کی جڑ ختم کر دی کہ جو اپنے لیے پسند کرو ویسا ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اس حدیث شریف سے ایک سبق اور ملا کہ جو مجھے ناگوار وہ دوسروں کو بھی ناگوار. بھائی یہ چیز مجھے گوارا نہیں ہے, ناگوار ہے, دوسروں کے لیے بھی وہی چیز ناگوار. یہ کیسا کہ مجھے تو ناگوار ہے اور دوسروں کے لیے غوار ہے, ایسا کیسا مجھے ناگوار اور دوسروں کے لیے گوار ہے, ایسا کیسا. تو اس حدیث شریف نے یہ تعلیم دی کہ جو مجھے ناگوار وہ دوسروں کو بھی ناگوار. ایک اور سبق سمجھو اس حدیث شریف کا, دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو خود کو اس کی جگہ کھڑا کر دو. دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو خود کو اس جگہ کھڑا کر دو کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو کیا ہو جاتا. تو جو آپ دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیجیے کہ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا چاہتا. مثلاً آپ کسی معاملے کے اندر کسی کو سزا دے رہے ہیں تو آپ سوچو کہ اگر اس کی جگہ آپ اس معاملے میں ہوتے آپ کیا چاہتے, کہ آپ کی معافی ہو جائے, یہی چاہتے ہیں. تو آج دوسروں کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں تو آپ بھی معاف کر دو. تو دوسروں کے ساتھ جو معاملہ آپ کرنا چاہتے ہو اس معاملے کی جگہ آپ اپنے آپ کو کھڑا سمجھو کہ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا چاہتا. وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے چاہو تو اس سے جو ہے بہت امن بھرا ماحول ہو جائے گا. ایک اور سبق اس کا حدیث شریف کا, یہ محبت ایمانی کی بات حدیث شریف میں بیان کی گئی. کیا مطلب؟ جہاں ایسی محبت ہوگی وہاں ایمان کا فرد ہوگا. جہاں ایسی محبت ہوگی وہاں ایمان کا فرد پایا جائے گا. اور اس حدیث شریف کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس عمل کے اہتمام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس عمل کو انجام دینے کے اہتمام کی طرف توجہ دو. کون سا عمل؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو. اس کے اہتمام کی طرف حضور توجہ دلا رہے ہیں چونکہ یہ کمال ایمانی میں مؤثر چیز ہے کہ اس سے تمہارے ایمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کمال پیدا کریں گے. اور ہر مومن کی چاہت ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو با کمال بنا دے. تو با کمال ایمان بنانے کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا. کون سا عمل؟ کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی چیز ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اس جیسی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. جی الرسول کا جو الف لام, یہ الف لام عہد کے لیے ہے, اس لیے مراد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس ترجمۃ الباب کا اور لائی ہوئی حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ہر چیز سے زیادہ محبت, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. دوسری بات, احب الخلق یعنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے, ورنہ نفس محبت تمام رسولوں کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول, اللہ کے نبی ہونے کے ناطے سے تمام رسولوں سے ہماری محبت ہے, تمام انبیاء سے ہماری محبت ہے. البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق سے سب سے زیادہ ہے. تیسری بات سمجھو, محبت رسول یہ انسان کو اطاعت رسول کے لیے آمادہ کرے. آدمی کو جب محبت ہو جائے گی تو آدمی اطاعت کرے گا. محبت کا تقاضا اطاعت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. چوتھی بات سمجھو, محبت کا تقاضا توقیر اور تعظیم ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبت کا تقاضا تعظیم اور توقیر ہے, کہ جب محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی, توقیر بھی ہوگی. تو اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے, تب جا کر کے انسان کے اندر ایمان کا کمال پیدا ہوگا. تو ایمان کے کمال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے. اب محبت کی تعریف سمجھو کہ محبت کہتے ہیں کس کو. نمبر ایک, محبت کی تعریف میں بھی اقوال ہیں. نمبر ایک, جس کو دل چاہے اور اس سے لذت حاصل کرے اور اس کی طرف دل مائل ہوئے. تین جملے, جس کو دل چاہے, جس سے لذت حاصل کرے, جس کی طرف دل مائل ہوئے. نمبر دو, جس چیز کو آدمی اپنے حق میں خیر تصور کرتا ہے، جس چیز کو آدمی اپنے حق میں خیر تصور کرتا ہے، خیر گمان کرتا ہے، اس کا ارادہ کرنا محبت کہلاتا ہے. یہ چیز میرے لیے خیر ہے، اس کا آدمی ارادہ کرے، یہ محبت کہلاتی ہے. نمبر تین، قلبی ارادے کی خاص حالت کو محبت کہتے ہیں. قلبی ارادے کی خاص حالت کو محبت کہا جاتا ہے. ایک اور تعریف ایک شعر کے ذریعے محبت کی. محبت کسے کہتے ہیں؟ پہلا مثال، محبت کسے کہتے ہیں؟ تاثیر محبت کیا ہے؟ تیرا قربان کر دینا، میرا قربان ہو جانا، یہ محبت کی چوتھی تعریف ہو گئی. محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کسے کہتے ہیں؟ تیرا قربان کر دینا، میرا قربان ہو جانا، یہ ہے محبت. محبت کے اسباب کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، جمال. نمبر دو، کمال. نمبر تین، احسان اور عطا. نمبر چار، کسی چیز کو، کسی فرد کو اپنے حق میں نافع سمجھے. کسی چیز کو، کسی فرد کو اپنے لیے نافع سمجھے. پانچ، جزئیت اور کلیت. باپ بیٹا، بیٹا باپ، ماں بیٹا، بیٹی ماں، جزئیت اور کلیت، یہ پانچ اسباب محبت گنوائے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں اسباب کامل طور پر موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں اسباب کامل طور پر موجود ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات اور سمجھو، اسباب محبت اگر اختیاری ہوتے ہیں تو محبت بھی اختیاری ہوگی. اسباب محبت استراری ہوں گے تو محبت بھی استراری ہوگی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اختیاری، اس لیے کہ اسباب بھی اختیاری. غزت ترجمۃ الباب اور حدیث شریف کا حاصل یہ نکلا کہ تمام مخلوق میں، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. جی ذرا سند دیکھیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے ابو الیمان، ان کا نام ہے حکم ابن نافع، ان کے استاد ہیں حضرت شعیب ابن ابی حمزہ، ان کے استاد ہیں حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ تعالی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زکوان المدنی القرشی التابعی، یہ ان کا نام ہے عبداللہ ابن زکوان المدنی القرشی التابعی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رملہ، اسی لیے کہ حضرت عثمان کی دو بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، وہ نے حضرت عثمان کی ایک بیوی رملہ، ان کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں ابو الزناد عبداللہ ابن زکوان المدنی القرشی التابعی. ان کی کنیت اصل میں ہے ابو عبد الرحمن، لیکن ابو الزناد سے مشہور ہو گئے. ان کے استاد ہیں اعرج، اصل میں ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ہرمز. ابو داود ان کی کنیت ہے امام اعرج کی، نام ہے عبد الرحمن ابن ہرمز، یہ تابعی ہے، مدنی ہے، قریشی ہے، ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب کے آزاد کردہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مضبوط ترین یہ راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بڑی تعداد نے علم حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ مضبوط ترین راوی یہ امام اعرج رحمۃ اللہ علیہ ہے. بعض کا کہنا ایسا ہے کہ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے بعد دوسرا نمبر ان کا ہے امام اعرج کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام نظام اول نمبر کے مضبوط سعید ابن المسیب، اور دوسرے نمبر پر امام اعرج. اس کی یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا حضرت سعید ابن المسیب ہے، اور دوسرا پر امام اعرج ہے. اب بہت سے حضرات کے نام اس طرح عیب والے جملوں سے معروف ہو جاتا ہے، تو برائے تعارف اسی نام کا تذکرہ کرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ معروفی اس نام سے ہو گئے ہو تو برائے تعارف، نہ برائے تنقیص، نہ برائے تحقیر، برائے تعارف. جیسے کہ بازو کا نام ہی کالو بھائی مشہور ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا نام کالو بولتے ہیں تعارف کے طور پر، اس لیے نہیں کہ وہ کالیا ہے اس وجہ سے، تو یہ ایک جو ہے عرف ہو گیا ہے اس وجہ سے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم. اب یہ جو سند آئی حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الجامع الصحيح میں 60 موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے حدیث بیان کی ہے 60 موقع کے اوپر. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تمام تر اسانید میں سب سے زیادہ اصحل سب سے زیادہ صحیح سند اس سند کو قرار دیا گیا ہے. اصحل اسانید امام بخاری کی تمام سندوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین سند یہ والی سند ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدی. اب اس جز کو ذرا سمجھو فوالذی نفسی بیدی. عام طور پر اس طرح کے الفاظ سے قسم کھانے کی عادت مبارکہ تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے قسم کھاتے تھے. نمبر دو, مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے سامعین کے ذہن میں مضمون کی عظمت پیدا کرنے کے لیے قسم کھانا مستحب ہے. مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے سامعین کے ذہن کے اندر مضمون کی عظمت پیدا کرنے کے لیے قسم کھانا مستحب ہے. نمبر تین, اس حدیث شریف سے معلوم ہوا حلف بلا استحلاف جائز ہے. حلف بلا استحلاف یعنی کوئی تم سے قسم کھانے کا مطالبہ نہ کرے پھر بھی تم قسم کھاؤ, یہ جائز ہے. تو قسم کھانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی تم سے مطالبہ کرے تو ہی تم قسم کھاؤ. بلا مطالبہ بھی قسم کھانا جائز ہے, یہ اس کی مثال ہو جائے گی. اور بلا مطالبہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے جو ابھی بتلا دیا, مضمون کو مؤکد کرنا, سامعین کے ذہن میں مضمون کی عظمت کو پیدا کرنا, اس کے لیے بلا طلب بھی قسم کھائی جاتی ہے. 60 سے زیادہ مواقع پر اس طرح قسم کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 80 سے زیادہ مواقع پر 80 سے زیادہ مواقع پر اس طرح قسم کھانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض مرتبہ نام بھی ہے فوالذی نفس محمد بیدہ, بعض روایتوں میں اس طرح نام کی بھی صراحت آئی ہے اور بہت سی روایت کے اندر نام کی صراحت نہیں بلکہ یوں آیا فوالذی نفسی بیدہ. تو دونوں کے درمیان میں فرق سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت کی طرف جب نظر کی کہ میں کون ہوں، انما انا بشر مثلکم، اپنی بشریت کی طرف نظر گئے تو اس نے نام نہیں لیا اپنا، اور فوالذی نفسی کا میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، تو یہ توجیہ کرتے ہیں شرح کہ جب اپنی بشریت کی طرف نظر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا، اور جب اپنے مقام اور مرتبے کی توقیر اور عظمت کی طرف دھیان گیا تو نام مبارک ذکر فرمایا کہ آپ کا مقام مرتبہ رسول اللہ ہونے کا ہے، اللہ کے بعد سب سے افضل ہونے کا ہے. جب اس کی طرف دھیان اور توجہ گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک کا تذکرہ فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. لا یؤمن کا نفی کمال پر معمول کر لو، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، یہاں تک کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوں اس کے والد سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی، یہاں تک کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوں اس کے والد سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی. گویا کہ دوسرے طریق آگے جو دوسرا طریق ہے اس کو ملانے سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کے دل دماغ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت تمام سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہو. سب سے زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو جا کر کے اس کے اندر ایمان کا کمال پیدا ہوگا. یہ ہے اس حدیث شریف کا سبب. اب یہاں چند مسائل سمجھو. پہلا مسئلہ، حدیث میں والدی ہی بیان کیا گیا، والدہ کا تذکرہ تو آیا ہی، والدی ہی و ولدی ہی بس اتنا ہی آیا، والدہ کا تو ذکر ہی نہیں آیا. جواب نمبر ایک، والد کے ذمن میں والدہ بھی شامل ہے، چونکہ والدہ کے بھی غیر والد کا تصور ناممکن ہے. وہ تو ایک عیسیٰ علیہ السلام مستثنی ہے، ورنہ جہاں والدہ ہوگی والد ہوں گے، اس لیے والد ہے تو والدہ ضرور ہے. تو والد کے تذکرے کے ضمن میں والدہ ماجدہ موجود ہے. نمبر دو، عورتیں مرد کے تابع سمجھی جاتی ہے، اسی لیے ان کا الگ سے تذکرہ نہیں ہوتا. قرآن میں کئی مواقع ایسے ہیں کہ مرد کو خطاب کیا، عورتوں کو ضمن شامل کر لیا، عورتوں کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا گیا. نمبر تین، تیسرا جواب سن، حدیث شریف میں تمثیل ہے کہ مثلا یہ دو رشتے دار والد اور ولد تمثیل، ورنہ مراد جو ہے تمام اعزاء اقارب اجانب سب شامل ہیں، تمام رشتے دار اجنبی دوست سب کے سب مراد ہے. تو یہ والد اور ولد تو بطور مثال ہے، دوسرا مسئلہ کیا ہے، والد پہلے اور ولد بعد میں، ایسا کیسا، والد پہلے اور ولد بعد میں، پہلا نمبر والد کو دیا دوسرا نمبر ولد کو دیا، ایسا کیوں؟ پہلی توجہ سمجھو، والد زمانن مقدم ہے اس لیے تذکرے میں بھی مقدم ہے. پہلے باپ ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے؟ پہلے باپ ہوتا ہے، تو زمانے کے اعتبار سے والد مقدم، اس لیے تذکرے کے اندر بھی والد مقدم. نمبر دو، والد مرتبے میں مقدم اس لیے تذکرے میں بھی والد مقدم. مرتبہ کس کا زیادہ؟ تو والد کا، اس لیے تذکرہ بھی والد صاحب ہی کا پہلے کریں گے. نمبر تین، والد ولد کے بغیر تو ہو سکتا ہے، والد بغیر ولد کے تو ہو سکتا ہے، لیکن ولد والد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. والد ولد کے بغیر ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، چلو بھائی. والد ولد کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ولد والد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اکثریت کی وجہ سے مقدم کیا گیا. نمبر چار، امام مسلم اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو وہاں میوں ولدہی و والدہی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو نسائی شریف اور مسلم شریف، اس کی روایت میں ولد مقدم ہے، والد مؤخر ہے، تو پھر وہاں توجہ یہ کریں گے کہ انسان کو اپنے بیٹے سے شفقت اور محبت زیادہ ہوتی ہے باپ کے مقابلے میں، اس لیے بیٹے کو مقدم کیا باپ پر. سمجھ رہے ہو؟ نسائی اور مسلم شریف کی روایت میں ولد پہلے ہیں والد بعد میں ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر وہاں بیٹے کو کیوں مقدم کیا؟ تو کہا بیٹے سے شفقت اور محبت زیادہ ہوا کرتی ہے باپ کے مقابلے میں، اس لیے روایت کے اندر ولد کو مقدم کیا والد کے مقابلے میں. پھر ایک اور معرکۃ الآرا مسئلہ حل کرنا ہے یہاں پر، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے، یہی کہا گیا حدیث شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے. تو حضور کی کون سی محبت مطلوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی محبت مطلوب ہے؟ یہ ایک اہم اور معرفت الآرا مسئلہ ہے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے محبت کے اقسام سمجھو. نمبر ایک, محبت کی ایک قسم ہے عقلی محبت. جتنے بھی غائب اور معنویات ہیں اس سے عقلی محبت ہوتی ہے, غائب چیزوں سے اور معنویات. اس سے عقلی محبت ہوا کرتی ہے. دوسری قسم محبت طبعی, محسوسات اور ظاہری چیزوں سے طبعی محبت ہوا کرتی ہے, محسوس ہونے والی اور ظاہری چیزوں سے طبعی محبت ہوا کرتی ہے. پھر اختیاری محبت جو اسباب اختیاریہ کی بنیاد پر ہوتی ہے, اختیاری محبت جو بغیر اسباب اختیاریہ کے ہوتی ہے وہ اختیاری محبت ہے. یہ ہیں محبت کے اقسام اور انواع. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اب یہ جو اقسام ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں کون سی محبت ہونی چاہیے. اس عنوان سے پہلے ایک اور بات محبت کی سمجھو کہ عقلی محبت سب سے زیادہ قوی محبت ہے. تمام اقسام میں عقلی محبت سب سے زیادہ قوی محبت ہے, لیکن عام حالات میں طبعی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، عام حالات میں طبعی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن موقع آنے پر عقلی محبت غالب آ جاتی ہے، لیکن موقع آنے پر عقلی محبت غالب آ جاتی ہے تو سب سے قوی محبت محبت عقلی ہے، لیکن عام طور پر طبعی محبت غالب رہتی ہے، لیکن جب کبھی موقع آتا ہے تو عقلی محبت بھی غالب آ جاتی ہے۔ اسی محبت کے غلبے میں، یعنی عقلی محبت کے غلبے میں، ہر مسلمان چاہے وہ فاسق فاجر ہو، یا متدین اور نیک ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے الفاظ سننا ہی پسند کرتا ہے، اچھی بات سننا ہی پسند کرتا ہے، کوئی نامناسب غلط بات سننا اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ نمبر ایک، اس سلسلے میں اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ محبت عقلی مطلوب ہے، محبت عقلی مطلوب ہے، نمبر دو، محبت طبعی مطلوب ہے، یعنی وہ طبعی محبت جو اپنے اختیار سے حاصل ہوتی ہے، وہ طبعی محبت جو اپنے اختیار سے حاصل ہوتی ہے، جو اسباب محبت پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جو اسباب محبت پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ طبعی محبت مطلوب ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگے کہ حضور، میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں دنیا کی تمام چیزوں سے سوائے اپنی ذات کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد عرض کرنے لگے، اب اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں آپ کی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان، یعنی اب تمہارے اندر محبت کا کمال آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کیا تھا؟ کہ اولا انہوں نے طبعی محبت سمجھ کر کے انکار کیا، پھر غور کیا کہ نہیں یہاں مطلوب تو عقلی محبت ہے، وہ طبعی محبت سمجھے تھے، اسی لیے اپنی ذات کا استثناء کیا، پھر سمجھے غور کر کے کہ نہیں یہاں تو عقلی محبت مطلوب ہے، اسی لیے تھوڑی دیر کے بعد عرض کرنے لگے کہ میری ذات سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں آپ کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ عقلی محبت یہ اصل مطلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور طبعی محبت مطلوب ہے جو اسباب محبت پر غور کر کے اختیاری طور پر جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی محبت بھی مطلوب ہے۔ گویا ان تمام کا حاصل اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے والد، اولاد، تمام اعزاء اقارب، دوست احباب سے زیادہ محبت رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور محبت کرے اور کامل اتباع کرے۔ یہ ہیں اس حدیث شریف اور باب کا درس۔